شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن اطرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے اس پروگرام کا آغاز ہمارے اور آپ کے تیسرے امام، امام حسین علیہ السلام کے اس نورانی کلام سے کریں گے کہ جب آپ مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ صحیفہ کربلا کا منشور بھی ہے، اور آپ کے آئندہ مستقبل کے بارے میں، مستقبل کے ارادوں کے بارے میں آئینہ دار بھی. آپ نے فرمایا کہ میرے مدینے سے نکلنے کا مقصد فتنہ و فساد برپا کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی میں ظلم و جور کے بازار کو گرم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اچھائیوں پر عمل کرے اور برائیوں سے رکے، اور میری خواہش ہے کہ لوگ میرے نانا اور میرے بابا حضرت علی کی سیرت پر چلیں. اور ناظرین، یہ تب ممکن ہوگا جب ہم تعلیمات اسلامی سے آشنا ہوں. تو آئیے تعلیمات اسلامی پر مبنی اپنے اس پروگرام آسان راستہ کا آغاز کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ کو ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں.
السلام علیکم. مومن کے لیے فتوا کا حرام ہے، کیا اس کے حق سے درد جانے اور ظلم کرنے کے باوجود بھی یہ حرام ہے؟
مولانا صاحب، یہ اشرف علی صاحب نے سوال کیا ہے سولجر بازار سے، اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مومن کے لیے بدعا کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حد سے بڑھ رہا ہے، یعنی ظلم کر رہا ہے اس صورت میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام حالات میں تو مومن کے لیے بدعا کرنا اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایک مومن کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، چاہے اس نے زیادتی کی ہو، کوتاہی کی ہو، دوسروں کے ساتھ برائی کی ہو، مگر اس کے باوجود عام حالات میں انسان کو کسی مومن کے لیے بدعا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسے حالات پیش آ گئے کہ جو ناقابل برداشت ہیں اور کوئی راستہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اسے روکنے کا، اس کو ظلم سے باز رکھنے کا کوئی ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے، نہ مالی وسائل ہیں، نہ مثلا ہمارے تعلقات اتنے ہیں کہ اس کو ظلم سے کسی طرح سے روک سکیں، اگر ہمارے پاس اس طرح کے کوئی وسائل نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. ایسی صورت میں اگر بد دعا کرنا پڑتی ہے تو اتنی بد دعا کرنے کی اجازت ہے کہ جتنا اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، جتنا ہمیں نقصان پہنچایا ہے بس اسی مقدار میں ہم اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ مقدار میں بد دعا نہیں کر سکتے ہیں. مثلا اس نے ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا اس نے خود ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہمارے متعلق غلط غلط باتیں بیان کر دی ہیں، یا ہمارے کسی مالی چیز پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، مکان پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیز اگر انہوں نے کی ہے، تو اس حد تک فقط ان کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے کہ جتنا ہم پر ظلم ہوا ہے، ان کو ایسی بد دعا نہیں دی جا سکتی ہے کہ پروردگار اس کو ہلاک کر دے، اس کے خاندان کو تباہ کر دے، اس کے بچوں کو نیست و نابود کر دے، اس طرح کی بد دعا نہیں کی جا سکتی. فقط اس حد تک بد دعا کرنے کی اجازت ہے جتنا ہم پر ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی.
جی ہاں، مولانا صاحب نے ایک اچھی بات بتائی کہ جتنا آپ کو نقصان ہوا ہے یا جتنا ظلم آپ کے اوپر روا رکھا گیا ہے، اس حساب سے اسی تناسب کا خیال رکھا جائے. اور یہ ہم اور آپ کو مولا علی کی زندگی میں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ نے اپنے قاتل کے بارے میں امام حسن سے یہ خصوصی طور پر وصیت کی تھی کہ بیٹا، انہوں نے اگر میرے اوپر ایک ہی وار کیا ہے تو آپ بھی ایک ہی وار کرو گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عشق اور محبت کی وجہ سے کہیں زیادتی یا اس کے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھیں. تو اس حد تک جو ہے مساوات کا خیال رکھا گیا ہے، عدل و انصاف کا، عدالت کا خیال رکھا گیا.
جی ہاں،
انتہائی ضروری ہے. جی بالکل مولانا صاحب، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں اور وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ ایک شخص کی بیوی ہے، وہ اپنی بیٹی کو بار بار جو ہے بدعائیں دیتی ہے، مثلا مختلف قسم کی بدعائیں ہوتی ہے، وہ بار بار دیتی ہے. اب اس شخص کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس بیوی کو کس طرح سے ان بدعاؤں سے روکے؟ مطلب
اگر فرض کیجئے کہ اس طرح سے ایک شخص، مثلا ماں اپنی بیٹی کو، جیسا کہ آپ کے سوال میں ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو مثلا بدعائیں دے رہی ہے، اگر ماں بدعائیں دے رہی ہے اپنی بیٹی کو تو یہ تو قطعاً مناسب نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کیا صورتحال پیش آئی ہے جس کی وجہ سے مثلا بیٹی کو بدعائیں دی جا رہی ہیں، مگر یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. اور عام طور پر جو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ دل سے نہیں ہوتی ہیں. اگر وہ دعائیں دل سے، اگر بدعائیں دل سے نہیں دے رہی ہیں تب بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیجیے کہ وہ بدعائیں دل سے دے رہی ہے تو ایسی صورت میں قطعاً یہ بدعائیں دینا جائز بھی نہیں ہے. چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر لوگوں کی زبان پر اس طرح کے جملے نکلتے رہتے ہیں کہ فلاں ہلاک ہو جائے یا مر جائے یا تباہ ہو جائے یا برباد ہو جائے. اگر یہ فقط زبانی ہے، دل سے بد دعا نہیں دی جا رہی ہے، تب بھی اسلام اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اور اگر دل سے یہ بد دعائیں دی جا رہی ہیں تو قطعاً اسلام میں جائز ہی نہیں، حرام کام ہے.
جی مولانا صاحب، اگلا سوال جو ہمارے پاس موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حفظ کرنے کے، قرآن حفظ کرنے کے لیے اگر بار بار سجدہ والی جو چار آیتیں، جو واجب سجدے کی جو چار آیتیں ہیں، انہیں بار بار دہرایا جا رہا ہے اور حفظ کیا جا رہا ہے، تو جتنی بار دہرایا جائے اتنی بار جو ہے جو استاد اور شاگرد دونوں کے اوپر سجدہ واجب ہوگا، یا فقط ایک ہی دفعہ سجدہ واجب ہو جائے؟
آپ کے اس سوال کا جواب ابھی ہم دیتے ہیں. جو پچھلا سوال تھا اس میں ایک معصوم کا کلام ہمیں یاد آ گیا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا جائے. اس لیے کہ جو ابھی گفتگو ہوئی کہ مثلا ماں جو بد دعا دیتی ہے اپنی اولاد کو، تو اس کی بد دعا میں عام طور پر وہ بد دعائیں دل سے نہیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو معصوم کے کلام میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ماں کے کوسنے سے نہ گھبرانا، باپ کے کوسنے سے گھبرانا. اس لیے کہ ماں اگر کوئی بد دعا بھی دیتی ہے تو دل سے نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اگر ماں بد دعا دے رہی ہے تو اس کی بد دعا لگے گی تو نہیں، مگر اس کے باوجود ماں کے لیے مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح سے اگر باپ کو ناراض کیا گیا ہے تو باپ اگر بد دعا دے رہا ہے، وہ بھی اگر دل سے نہیں دے رہا ہے فقط زبانی کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. تو یہ معاملہ دونوں طرف کا ہے، ماں اور باپ کا. البتہ اگر دونوں میں سے کوئی بھی اگر دل سے بد دعا دے اپنے اولاد کو تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. اب آئیے دوسرا سوال، جہاں تک کہ اگر فرض کیجیے کہ قرآن مجید کی سجدے والی آیت یاد کرنے کی خاطر بار بار دہرانا پڑ رہا ہے، تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا ایسی صورت میں بھی بار بار سجدہ کرنا پڑے گا؟ تو جی ہاں، مجتہدین کا جواب اس سلسلے میں یہی ہے کہ جی ہاں، ایسی صورت میں بھی، ایسے مقام پر بھی بار بار آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا. تو آیت کو یاد کرنے کے حوالے سے یہ کیا جا سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ آیت کو بار بار دہراتے جائیں تو بار بار سجدہ کرتے جائیں. بار بار جتنا آپ سجدہ کریں گے اتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آیت یاد ہو جائے. اس لیے کہ اتنے سجدے کرنے پڑیں گے تو ذہن بھی تیز تیز کام کرے گا، تو ہو سکتا ہے جلدی یاد ہو جائے. لیکن ایک طریقہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آیت یاد کرنے کی خاطر پڑھی جا رہی ہے، اس میں جہاں سجدے کا لفظ آتا ہے، عام طور پر سجدے کا لفظ آنے کے بعد آیت واجب ہوتی، تو سجدے کا لفظ آنے سے پہلے کی آیت آپ ویسے یاد کر لیجیے، اس میں سجدہ نہیں کرنا پڑے گا. لفظ سجدہ جہاں پر آتا ہے، سجدے کا لفظ آنے سے پہلے کے جتنے الفاظ ہیں وہ آپ یاد کر لیجیے، اور اس کے بعد سجدے کا الفاظ کے الفاظ اگر آپ یاد کریں تو آیت کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. پھر ہو سکتا ہے کہ بعد والا حصہ وہ چھوٹا ہوگا تو اس کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یاد کرنے سے وہ یاد ہو جائے گا تو زیادہ سجدے نہیں کرنے پڑیں گے. تو یاد و طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آیت کا آدھا حصہ جو سجدے سے پہلے والا ہے وہ آرام سے یاد کر لیں اور سجدے کے بعد والا حصہ وہ آرام سے یاد کر لیں, تو پھر جلدی یاد ہو جانے کی وجہ سے اس میں آپ کو بار بار سجدہ نہیں کرنا پڑے گا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ پوری پوری آیت یاد کر رہے ہیں تو پھر جتنی مرتبہ اس آیت کو دہرائیں گے اتنی مرتبہ آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا, اور جتنی مرتبہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ سنیں گے ان کو بھی اتنی مرتبہ سجدہ کرنا پڑے گا. یہ فقط آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ دہرا رہے ہیں تو آپ کو سجدہ کرنا ہے. اگر آپ ایسی جگہ پر دہرا رہے ہیں کہ جہاں دوسرے لوگ سن رہے ہیں تو ان کو بھی آپ کی وجہ سے سجدہ کرنا پڑ جائے گا. لہذا مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک تو یہ کہ اکیلے کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر اس قسم کی آیتیں یاد کی جائیں, اور دوسرا یہ کہ اگر یاد بھی کیا جائے تو اس طرح سے کہ بار بار اس کو سجدہ نہ کرنا پڑے, آسانی سے آپ اس کو آدھا آدھا کر کے یاد کر لیجئے تو کم سجدے میں وہ آیت آپ یاد کر پائیں گے.
جی ناظرین, مولانا صاحب نے ایک آسان طریقہ یہ بتا دیا کہ اس لفظ سجدے کو رکھ دیں, اس سے پہلے جو جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو پہلے یاد کر دیا جائے, اور پھر لفظ سجدہ کو ایک ہی دفعے میں اگر یا دو دفعے میں یاد کیا جائے تو اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے, لیکن اگر بار بار آیت دہرائی گئی تو اتنے ہی سجدے واجب ہو جائیں گے. ناظرین, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد پھر دوبارہ اس سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ رہیں گے.
اپنے پسندیدہ سوالوں کے جواب معلوم کیجیے.
کیا شوہر کے لیے روزہ کے لائے ہوئے جہیز کو استعمال کرنا جائز ہے, اور کیا باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اسے جہیز دے؟ شوہر اپنی بیوی کی رضامندی سے جہیز کو استعمال کر سکتا ہے اور باپ پر جہیز دینا واجب نہیں؟ ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و عطرت اکیڈمی تشریف لائیے. پتہ نوٹ کر لیجیے,
365/1 فائر اسٹریٹ, بزنس ریکارڈر روڈ, گرو مندر, کراچی.
ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. جو ناظرین ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور جو ناظرین ہم سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم اپنا موبائل نمبر بھی بتا دیتے ہیں, 03213808565. اسی موبائل نمبر پر آپ ہمیں SMS بھی بھیج سکتے ہیں. مولانا صاحب, اگلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کا شکار کرنا, اسے مشغلے کے طور پر شکار کرنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
مچھلی کے شکار کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو ہم اس کو تین پورشن میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تین پورشن میں اس لیے کہ مجتہدین کرام کے فتاوا کی روشنی میں ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ تو یہ کہ جو مچھلی کے کاروبار سے وابستہ افراد ہیں, جو مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں, مچھلی پکڑ کے بیچتے ہیں, ان کے لیے تو ایک بالکل آسان سا مسئلہ ہے کہ مچھلی پکڑنا بھی جائز ہے اور اس کو بیچنا بھی جائز ہے اور یہ کاروبار کرنا بھی جائز ہے. بالکل سمپل سی اور سادی سی بات ہے. ہاں, وہ افراد کے جو پکنک منانے جاتے ہیں, ہالیڈیز منانے جاتے ہیں, یا شوقیہ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے نکل گئے ہیں, ایسے افراد کے حوالے سے ہمارے علماء کے درمیان ایک چھوٹا سا اختلاف موجود ہے کہ اس طرح سے مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. آیت اللہ خوئی اور دوسرے کچھ علماء ایسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اس طرح سے مشغلے کے طور پر مچھلی کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. اچھا, مچھلی کا شکار مشغلے کے طور پر کرنا کا مطلب پکنک منانے گئے ہیں اور شکار کر رہے ہیں, یا مثلا انجوائمنٹ کرنے کے لیے گئے ہیں اور شکار کر رہے ہیں, یا مثلا ویسے ہی سیر و تفریح کے لیے گئے تھے, یا پہلے سے پلان بنا کے گئے تھے چلو مچھلی پکڑیں گے اور ذرا انجوائمنٹ کریں گے, تو انجوائمنٹ اور مشغلے کی خاطر مچھلی جو پکڑی جا رہی ہے, اس طرح سے مچھلی کا شکار کرنا ہی جائز نہیں ہے آیت اللہ خوئی اور ان جیسے کچھ مجتہدین کے نزدیک. اگر یہ کہا جائے کہ یہ حرام کیوں ہے, ہم مچھلی پکڑ کر ضائع تھوڑی کریں گے, ہم مچھلی پکڑ کر پھینکیں گے تھوڑی, یا مچھلی پکڑ کر دوبارہ دریا میں تھوڑی ڈالیں گے, نہیں, مچھلی پکڑ کر ہم خود کھائیں گے, اسے پکائیں گے. ہم جس کشتی میں جا رہے ہیں اس کشتی میں ہم نے چولہا رکھا ہے, مسالے رکھے ہیں, فرسٹ کلاس اچھی طرح سے پکنک انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو مچھلی پکڑ کر ہم وہیں پر تازہ مچھلی کو کاٹ کر چھیل کر اچھی طرح سے اس کو فرائی کر کے کھائیں گے تو ہم ضائع نہیں کر رہے ہیں, تو ضائع نہیں کر رہے ہیں تو کیا اس کے باوجود مچھلی کا شکار حرام ہوگا؟ آیت اللہ خوئی کے یہاں جواب یہ ہے کہ جی ہاں پھر بھی حرام ہوگا. یعنی مچھلی ضائع کرنا ایک تو الگ سے گناہ کا کام ہے, یہ فقط مچھلی کا شکار کرنا ہی اسلام میں جائز نہیں ہے, مچھلی کا شکار کرنا ہی آیت اللہ خوئی کے نزدیک جائز نہیں ہے. لہذا چاہے مچھلی کو ضائع نہ بھی کیا جائے تب بھی ان کے نزدیک یہ شکار جائز نہیں ہے. ان کے مقابلے میں آیت اللہ سیستانی جیسے کچھ مجتہدین ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کا شکار تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ گناہ کا کام نہیں ہے, لہٰذا اگر مشغلے کے طور پر بھی مچھلی پکڑی جا رہی ہے تو پکڑنا صحیح ہے, پکڑنا جائز ہے, مگر بطور خاص اس کے لیے پکنک منانے کے لیے جانا اور پروگرام کرنا کہ ہم مچھلی کے شکار کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح سے پورا سفر اختیار کرنا, یہ سفر جو اختیار کیا جائے گا تو اس سفر میں اگر یہ سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ جس سے نماز قصر ہو جاتی ہے, عام طور پر اگر اتنا لمبا سفر ہو جائے جو 22 کلومیٹر جانا اور 22 کلومیٹر آنا, ٹوٹل 44 کلومیٹر کا سفر بن جائے, تو 44 کلومیٹر کے سفر کے بعد نماز قصر ہو جاتی ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اتنا لمبا سفر بھی ہو گیا, اور یہ فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ نہیں, یہ تو سارے مجتہدین کا متفق فتویٰ ہے کہ اگر سفر اتنا لمبا بھی ہو گیا کہ جو قصر نماز کو بنا دے اس کے باوجود نماز قصر نہیں ہوگی, نماز کو پورا پڑھنا پڑے گا. آیت اللہ خوئی, آیت اللہ گلپائیگانی جیسے علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کا مشغلے کے طور پر شکار کرنا ہی حرام ہے, لہذا اس شکار کے لیے جو سفر کیا جا رہا ہے یہ سفر بھی حرام ہے, سفر حرام ہونے کی وجہ سے اب نماز قصر نہیں ہوگی, نماز پوری پڑھنا پڑے گی. لہذا ان علماء کے نزدیک شکار بھی حرام ہو گیا یا سفر بھی حرام ہو گیا, لہذا نماز پوری پڑھنی ہے. جبکہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں, شکار کرنا تو حرام نہیں ہے, جب شکار کرنا حرام نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ مچھلی تو کھائی جا سکتی ہے, شکار بھی کیا جا سکتا ہے, مگر اس سفر کے دوران میں اگر یہ سفر قصر کی مقدار کے برابر بھی پہنچ جائے اس کے باوجود نماز قصر نہیں ہوگی, پوری نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی. یہ فرق ذہن میں رکھیے. آپ کا سوال بہت مختصر تھا سطح مچھلی کے شکار کے حوالے سے, مگر یہ آسان بات نہیں ہے, علماء کے درمیان اختلافی بات بھی ہے اور اس میں کچھ باتیں حرام کے طور پر بھی آ جاتی ہیں, لہذا مچھلی کے شکار سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے مچھلی کے شکار کے حوالے سے بتائی ہیں وہی ساری باتیں جانوروں اور پرندوں کے شکار کے حوالے سے آئیں گی. یعنی اگر مچھلی کا شکار کرنے نہ جائیں, پرندوں کا شکار کرنے جائیں, وہاں پر بھی یہ معاملہ آئے گا. مطلب چلو پہاڑوں پر پرندوں کا شکار کرنے چلتے ہیں, تیتر کا بٹیر کا شکار کرنے کے لیے چلتے ہیں, وہاں پر بھی یہ سارے معاملات آئیں گے کہ اگر مشغلے کے طور پر شکار کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے شکار کرنا جائز نہیں ہے آیت اللہ خوئی جیسے مجتہدین کے یہاں, اور اگر جا رہے ہیں تو نماز پورا پڑھنا پڑے گی چاہے وہ مسافت اور سفر قصر سے زیادہ ہو جائے. اور آیت اللہ سیستانی کے یہاں اگر جا رہے ہیں تو ان کے یہاں بھی نماز پورا پڑھنا پڑے گی, وہاں پر بھی نماز قصر نہیں مانی جائے گی.
جی ناظرین, ہم سمجھ رہے تھے کہ مختصر سا جواب ہوگا, لیکن مولانا صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ اس جواب کو بیان کیا اور مزید ہمیں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. اپنے پروگرام میں ہم ایک کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھا جاتا ہے.
السلام علیکم. میں بات کر رہا ہوں گرو مندر سے. آج سے میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا حرام چیز کے بارے میں سوچنا جبکہ وہ شہوت کا سبب بنے حرام ہے؟
جی مولانا صاحب, یہ حرام چیز کے بارے میں سوچنے کے بارے میں,
یعنی انہوں نے لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ حرام چیز سے مراد فقط وہ حرام چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں ڈاکہ ڈالنا, چوری کرنا, لوگوں کو قتل کرنا, جو حرام چیز پوچھی گئی ہے وہ اسی حوالے سے پوچھی گئی ہے کہ اس طرح کی حرام چیز سوچنا کہ جس میں شہوت کا پہلو شامل ہو جائے. تو اگرچہ ڈاکہ ڈالنا, چوری کرنا اور اسی طرح کے فساد والے کام کرنا یہ بھی حرام کام ہے, مگر اس کے سوچنے کے حوالے سے بھی جواب وہی ہوگا جو اس کے سوچنے کے حوالے سے جواب ہے, کہ اگر انسان ایسی چیز سوچتا ہے کہ جس سے شہوت طاری ہوتی ہے, چاہے کتاب پڑھنے کے بعد سوچتا ہے, فلم دیکھنے کے بعد سوچتا ہے, نیٹ پر بیٹھنے کے بعد سوچتا ہے, یا نہیں فقط ویسے خیالات میں گم ہے اور اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہے جو شرن حرام ہو سکتی ہیں اگر اس کو انجام دیا جاتا, مگر اس نے انجام نہیں دیا, فقط اس کو سوچا ہے اور وہ شہوت پر مبنی ہے, تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اس طرح کا عمل تو اسلام میں حرام نہیں ہے, یعنی اس طرح کی باتیں تو سوچنا اسلام میں حرام نہیں ہے, مگر یہی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو سوچنے کے بعد عمل پر آمادہ کر دیتی ہیں. ابتدائی طور پر انسان فقط سوچتا ہے, فقط سوچ کی حد تک رہے تو کوئی قباحت نہیں ہے, مگر یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو عمل کی طرف انسان کو آمادہ کرتی ہے. اس لیے اگرچہ یہ کام حرام نہیں ہے, ایسی باتیں سوچنا کوئی شہوت پر مبنی ہو یہ حرام نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اس سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ آگے چل کر یہی نوجوانوں کو بالخصوص عمل کی طرف راغب کرتی ہے. عمل کا مطلب حرام عمل, اور اگر حرام عمل کی طرف انسان مبتلا ہو جائے گا تو قطعاً یہ حرام ہے. لہذا فقط سوچنے کی حد تک اگر یہ ہے تو یہ حرام نہیں ہے, مگر پھر بھی مناسب نہیں ہے. ہاں, اگر یہی سوچنے کا عمل بعد میں حرام میں تبدیل ہو رہا ہے, یعنی اس کے بعد میں انسان سے گناہ سرزد ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں یہ سوچنا بھی حرام ہو جائے گا. مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں. مثلا فرض کیجیے کہ ایک نوجوان ہے جو خیالات میں گم ہے اور شہوت والے خیالات میں گم ہے. شہوت والے خیالات میں گم ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے, بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا, سوچتے سوچتے اچانک اس کی منی خارج ہو گئی, اب یہ حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ جان بوجھ کے منی خارج کرنا یہ اسلام میں حرام کام ہے. چنانچہ سوچتے سوچتے اگر صحیح عمل ہو گیا تو ایسا سوچنا بھی غلط ہو جائے گا, یہ سوچنا بھی حرام ہو جائے گا. چنانچہ سوچنے کے بعد یا تو انسان عمل کی زندگی میں جاتا ہے, یا سوچنے کے بعد خود بخود ایسا حرام کام ہو جاتا ہے کہ جو جس کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے مناسب یہی ہے کہ ایسا سوچنا بھی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جو انسان کو حرام میں مبتلا کر دے.
جی, یہ حرام کے بارے میں سوچنے کے حوالے سے مولانا صاحب نے بتا دیا. ناظرین, گفتگو چلتی رہے گی, یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہو جائیں گے.
یہ سب تمہارا کرم ہے آپ.
قرآن و اقرار اکیڈمی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے.
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سب تمہارا کرم ہے آقا.
ناظرین, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہماری گفتگو مولانا صاحب سے ہو رہی ہے. مولانا صاحب, اگلا جو سوال ہے جو ہمیں موصول ہوا وہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ معلوم کروانا کہ آیا وہ اس کے خلاف کوئی دشمنی پر مبنی کوئی وہ تو نہیں حرکتیں جیسے ہوتے ہیں تعویذ گنڈے وغیرہ, آج کل جو کنڈے وغیرہ چل رہے ہیں, اس قسم کا کوئی عمل تو نہیں ہو رہا ہے, یا وہ اپنی زندگی میں واقعی میں مطلب ناکامیاب, اس کے بارے میں اس قسم کا عمل کرنا کیسا ہے؟
شرعی اعتبار سے جادو کرنا اور کروانا یہ دونوں کام جائز نہیں ہے. لہذا جادو کا عمل تو اسلام میں حرام ہے, تو اس سے تو پرہیز کرنا پڑے گا. دو حصے ہیں اس کے, یا تو یہ کہ کسی پر جادو کروانا اپنی جانب سے, یہ بھی اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. وہ جادو کروانا کسی حوالے سے بھی ہو, یعنی اس کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے, اس کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے حوالے سے, یہ کروانا بھی صحیح نہیں ہے. اور عام طور پر یہ چیز تو بہت کم لوگ پوچھتے ہیں کہ جادو کروانا کیسا ہے. عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ہم پر جو جادو کروایا گیا ہے کیا اس کا توڑ نکالنا صحیح ہے یا نہیں, یا مثلا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہم پر کوئی جادو کروایا بھی گیا ہے یا نہیں کروایا گیا, اس کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا کیسا ہے. تو یہ جتنے بھی افراد ہیں ان لوگوں کے پاس اس چیز کی خاطر بھی جانا کہ کیا ہم پر کوئی جادو کروایا گیا یا نہیں کروایا گیا, یہ معلوم کرنے کے لیے جانا بھی اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا, علماء کے اختلاف کی طرف میں نہیں جا رہا, مگر اکثر علماء کے نزدیک اس کام کے لیے بھی ان عامل بابا کے پاس, پہنچے ہوئے بابا کے پاس, بنگالی بابا کے پاس جانا اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ فقط معلوم کروایا جائے کہ ہم پر تو کسی نے کوئی جادو نہیں کروایا. ارے ہمارے یہاں ہمیشہ پریشانی رہتی ہے, بیماری رہتی ہے, ہمارے گھر والوں کو جاب نہیں ملتی ہے, یا جاب ملتی ہے تو ترقی نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ پریشانی میں زندگی بسر کر رہی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہم پر کسی نے جادو کروایا. یہ معلوم کرنے کے لیے بھی کسی ایسے آدمی کے پاس جانا کہ جو جادو کے ذریعے سے بتایا کہ کچھ کروایا گیا یا نہیں کروایا گیا, یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ یہ ثابت ہو جائے, اگر وہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ تو ثابت کر ہی دے گا کہ ہاں کسی نے کچھ کروایا ہے آپ کا, آپ کے بچے پہ کروایا ہے, آپ کے گھر پہ کروایا ہے, آپ کے خاندان پہ کروایا ہے, وہ عام طور پر کہہ دیتے ہیں ہاں کسی نے آپ کے خلاف جادو کروایا ہے. اگر فرض کیجیے کہ ثابت بھی ہو جائے کہ ہمارے خلاف کسی نے کچھ جادو کروایا ہے, ٹونا کروایا ہے, تعویذ کروایا ہے, تو ان کے پاس اس خاطر جانا کہ جادو کے ذریعے سے ہمارے اوپر جو جادو کیا گیا اس کو ختم کیا جائے, جادو کے ذریعے سے جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں ان مصیبتوں کو ٹال دیا جائے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں. تو جادو اس حوالے سے کہ ہم معلوم کروائیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اور وہ جادو کے ذریعے سے اور تعویذ و گنڈے کے ذریعے سے معلوم کروانا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ ہم پر کسی نے کچھ کروایا ہے تو جادو کے ذریعے سے اس کا توڑ کروا کے اسے ختم کروایا جائے, اس کی بھی اجازت نہیں. ہاں اجازت ہے تو کن چیزوں کی اجازت ہے؟ جو قرآن کی آیات سے اس کا اثر نکالا جاتا ہے, قرآن کی آیات سے جو تعویذ بنوائے جاتے ہیں یا جو وظیفے بنائے جاتے ہیں, اگر ان کے ذریعے سے عمل کیا جا رہا ہے اور اس کا حرام کام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ایسا عمل کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جتنے بھی یہ شیطانی قسم کے کام ہیں ان کو نہ مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ہے نہ منفی طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ہے.
جی بالکل, مولانا صاحب نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یوں بنا کہ شیطانی جو عمل ہے خواہ منفی ہو یا مثبت ہو وہ جائز نہیں ہے, اگر وہ رحمانی اگر کوئی عمل ہے تو وہ جائز ہو جائے گا. مولانا صاحب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قبر پہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا چیزیں واجب ہیں, اور پھر قبر پر تلاوت کرنے کے بعد اس سے اس کے بعد جو افضل چیز ہے, مطلب اس کے بعد دوسرا جو افضل کہیں جسے, وہ کس کا اسٹیپ آتا ہے افضل کے بارے سے؟
ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ قبرستان جانا واجب نہیں ہے, لہذا اگر قبر پر کوئی جاتا ہے تو قبر پر جانے کا عمل ہی واجب نہیں ہے. البتہ مستحب ضرور ہے, بلکہ تاکید کے ساتھ بسا اوقات مستحب بتایا گیا ہے, تو قبرستان جانا تاکید کے ساتھ مستحب عمل ہے. وہاں جانے کے بعد جو افضل ترین عمل ہے وہ یہی ہے کہ مرنے والے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرنا, یہ سارے عمل زیادہ بہتر ہوتے ہیں. عام طور پر جو معاشرے میں دیکھا گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں جب لوگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والے کی قبر پر, اپنے میل ملاپ کرنے والوں کی قبر پر عام طور پر پھول بچھاتے ہیں, عام طور پر اس کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. ممانعت نہیں ہے اس کی, یہ بدعت نہیں ہے. پانی کا چھڑکاؤ کرنا بدعت نہیں ہے, پھول کا چھڑکاؤ کرنا بدعت نہیں ہے, اگربتی موم بتی جلانا اس کی قبر پر یہ بدعت نہیں ہے. مگر اس کے باوجود یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ عمل مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. مرنے والے کو فائدہ کون سا عمل پہنچائے گا؟ اس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے والے کے لیے صدقہ دینا. غالباً کسی پروگرام میں آ چکا تھا, خصوصیت سے جب مرنے والے کو پہلی مرتبہ قبرستان لے جا کے دفن کر رہے ہیں تو دفن کرتے وقت خصوصیت سے صدقہ نکالنا, یہ مرنے والے کو بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے. اسی طرح سے جب بھی قبرستان جائیں اور قبر والوں کی زیارت کریں تو زیارت کی جو دعائیں وہ دعائیں پڑھیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے صدقہ دینا, خیرات کرنا, اور جتنے مثلا کار خیر ہو سکتے ہیں وہ کار خیر اگر آپ انجام دے رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں ہے, یہ سارے عمل اچھے عمل مانے جائیں گے.
جی مولانا صاحب نے بتا دیا کہ قبرستان جاتے ہوئے وقت کیا کیا چیزیں مستحب ہیں. مولانا صاحب یہ سوال بھی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ پرندوں کو پالنا یعنی پنجرے میں بند کر کے پالنا, اگر ان کی غذا وغیرہ کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہو تو یہ کیسا ہے شریعت کی نگاہ میں؟
پرندے پالنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے, شرعی طور پر بالکل یہ اس کی اجازت ہے. بس اس میں یہ بات آپ کو پیش رکھنا پڑے گی کہ جو بھی پرندہ یا جانور ہم نے پالا ہے اس کی غذائی ضروریات اور اس کی دواؤں کی ضرورت کو ہم پورا کر رہے ہیں, یعنی اس کے پورے غذا کا انتظام کر رہے ہیں, اس کے پانی کا انتظام کر رہے ہیں, اگر وہ بیمار پڑ گیا تو اس کی دوا کا انتظام کر رہے ہیں, اگر ان ضروریات کا ہم انتظام کر رہے ہیں تو پرندے پالنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں پالنے کے بعد ان کو بھوکا رکھنا, ان کو پیاسا رکھنا اور ان کو ترسانا اس کی اجازت نہیں ہوگی. فقط یہ کہ آپ کو ان کی غذائی ضرورت کا خیال رکھنا, اگر وہ آپ نے خیال رکھا ہے تو کوئی حرج نہیں, سارے پرندوں کو پالا جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ کچھ پرندے پالنا بہتر ہوتا ہے اور کچھ پرندے پالنا ذرا کراہت ہوتی ہے, وہ اپنے مقام پر, مگر اس کی تفصیل میں ہم مناسب نہیں ہے کہ بھی چلے جائیں.
مولانا صاحب نے بتا دیا کہ کچھ پرندے ہیں جن کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ ان کا پرنا مستحب ہے, کچھ کے بارے میں کراہت بھی آئی ہے, تو وہ اپنی جگہ اور تفصیل کے لیے آپ تاریخ کی کتابیں اور ائمہ معصومین کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. مولانا صاحب آج کے غالباً آج کے اس پروگرام کا آخری سوال ہم آپ سے پوچھیں گے, وہ یہ ہے کہ ایک عورت جانتے بوجھتے ہوئے بھی چوتھے ہفتے میں ابارشن کرواتی ہے, تو اس کے بارے میں اس کی بیعت کیا ہوگی؟
یہ غالباً تفصیلات پہلے کسی پروگرام میں آ چکی تھی کہ اسلام میں ابارشن کروانا جائز نہیں ہے, کسی بھی حالت میں ابارشن کروانا جائز نہیں ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی جان کو خطرہ بھی ہو جائے تب بھی ابارشن کروانے کی ممانعت ہے, چونکہ وہ پوری تفصیلات میں کسی مقام پر بیان کر چکا ہوں, تو وہ آخری کیٹیگریز آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ کب مثلا آخری سٹیج ہوتا ہے کہ جہاں ابارشن کروانے کی اجازت مل جاتی ہے. عام حالات میں ابارشن کروانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی ابارشن کروا رہا ہے تو اسلام نے اس کی دیت رکھی ہے, یعنی نطفے کا ابارشن کروایا جا رہا ہے تو اس کی الگ دیت ہے, اگر نطفے کے بعد جمع ہوا خون بن گیا تو اس کی الگ دیت ہے, جمع ہوا خون کے بعد وہ گوشت کا لوتڑا بن گیا تو اس کی الگ دیت ہے, گوشت کے لوتڑے کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیاں بن گئی ہے تو اس کی الگ دیت ہے, پھر روح پڑ گئی ہے تو الگ دیت ہے, روح نہیں پڑی ہے تو الگ دیت ہے. ہر ایک کی الگ الگ دیتیں مقرر کی گئی ہیں. جو آپ کا سوال ہے اس کے اعتبار سے کہ ابھی مثلا نسخہ بنا ہے چار ہفتے کے اندر اندر, یہ دیکھنا پڑے گا تو ڈاکٹر ہزار زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ چار ہفتے کے اندر یہ نطفہ نطفہ ہی رہتا ہے یا جمع ہوا خون بن جاتا ہے. اگر یہ نطفہ ہی رہے تو اس کی دیت 20 دینار ہے, 20 دینار دیت دینا پڑے گی, اور اگر یہ آگے جمع ہوا خون بن جاتا ہے تو 40 دینار, پھر اگر اس کا گوشت جمع ہوا گوشت کا لوٹوا بن جاتا ہے تو اس کی دیت 60 دینار, اس طرح سے یہ دیت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جو سوال پوچھا گیا تھا اس کے اعتبار سے غالباً 20 دینار دیت دینا پڑے گی. 1 دینار 3.5 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے. 3.5 گرام سونے کا مطلب یہ ہے کہ 20 دینار کی دیت بن جائے گی تقریباً 70 گرام سونا. 70 گرام سونے کی جو قیمت بنتی ہے اتنی دیت فقط اس ابارشن کی ہو جائے گی کہ جو نطفے کا ابارشن کہلاتا ہے. اگر نطفے کا ابارشن کروایا گیا ہے تو 70 گرام سونا اتنی اس کی دیت دینا پڑے گی, یہ دیت دینا لازمی ہو جاتا ہے.
جی, یہ 4 ہفتے کے اندر ابارشن کروانے کے بارے میں مولانا صاحب نے بتایا کہ 20 گرام سونا, 70 گرام سونا,
20 دینار
جی ہاں,
70 گرام سونے کے برابر
شرعی مقدار آپ نے بتا دی. ناظرین, آج ہم نے مختلف سوالات جو ہے زیر بحث لائے, اور ظاہراً آپ کو لگا ہوگا کہ یہ غیر مربوط سے سوالات لگے ہوں گے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے ناظرین جو بھی ہم سے سوالات پوچھیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد جو ہے ان کو مولانا صاحب کے حوالے کرے اور وہ ان کے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں اور ہمارے ناظرین کو بھی. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ اسی قسم کے نئے نئے سوالات پوچھیں گے. ہمارا موبائل نمبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, ہمارا موبائل نمبر ہے 03218085650328085655. آپ اسی موبائل نمبر پر ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qatra.org. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qatra.org. آخر میں ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
Hi. Yeah.